أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. دلقت بجکار آیدت تسبیح مرقع خود راز عمل حائن کوہید بریدار حاجت بکلاہی برکی داشتنت نیس درویش صفت باش کلائی تتریدار. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی ولالی و اصحابی و بارک و صلی وسلم علیہ. دنیا کی زندگی ایک ازمائش کی زندگی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور امتحان کا رنگ مختلف ہے. کبھی نقصانات ہوتے ہیں، کبھی اموات ہوتی ہے، کبھی حادثات پیش آتے ہیں. اسلام نے ہر موقع پر کامل رہنمائی فرمائی تاکہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے آخرت کا سرمایہ بنے. خوشی کی تعلیمات علیحدہ ہے اور غم کے احکام علیحدہ ہے. شادی بیاہ کی تقریبات دیکھو کس انداز سے اسلام نے مومن کو اللہ کے قریب کیا ہے. ان نکاح من سنتی، انبیاء کا طریقہ تھا کہ وہ نکاح کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے انبیاء بھی شادی شدہ تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے تھے. انہوں نے دین کے کام میں کمی نہیں کی تھی. بیوی اور بچے دین کے کام میں معین اور مددگار ہے. ان کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، نقصان آپ کی کمزوری سے ہے، آپ کی پسماندگی ہے کہ ان چیزوں کو موانع سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو معین و ممد بنایا ہے. اسلام نے جس طرح شادی کی تقریب کو نبی کی زندگی کا حصہ کہا، اس طرح غم اور صدمے کے معاملے کو دیکھو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے ثابت قدم رہتے ہیں، عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اللہ کی عظمت، الوہیت، شہنشائیت، یکتائی اور فردت کے اندیے پر فولاد کی طرح مضبوط رہتے ہیں. اور اس وقت ایسے الفاظ نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ ایسے الفاظ اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ کے ہاں اس مومن کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے. حدیث شریف میں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھ جائے کہ اس تکلیف اور مصیبت پر مومن کا کیا تاثر تھا، جبکہ اللہ کو سب معلوم ہے. تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، آپ کی حمد و ثنا بجا لایا اور آپ ہی کے سب کچھ حوالے کیا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور وہ سموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو حمد و ثنا، شکر بجا لانے والوں کا گھر. غم ہو یا خوشی، اتباع شرع لازم ہے. پوری زندگی میں، دوستی ہو یا دشمنی، دوستی بھی حدود میں ہوگی تو دیر پا رہے گی، خوشگوار رہے گی، اور دشمنی بھی حدود میں رہے گی تو وہ کم ہوتی جائے گی، اور قرآن نے ایک عجیب نظارہ پیش کیا ہے کہ آپ اس کے احسان اور اس کی قدردانی کا خیال رکھیں، دشمنی میں بھی بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کا گہرا دوست بنے، فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ دشمنیاں بڑھے، اس لیے فرمائے کہ مومن کو سلام تو کرنا چاہیے، مثال دے رہا ہوں، اور فرمایا زیادہ بہتر مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے برا کیا آپ احسان کرے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جس نے ظلم کیا تو معاف کر دے. اب غور کر لے کہ ایک دو تین سفارشیں فرمائی، ظالم کو معاف کر دے، مسیع کو احسانات سے شرمسار کر دے، تو دشمنی کہاں رہے گی؟ دشمنی کے انگارے کو سرد کرنے کے لیے دو طریقے کیا، آپ کو یاد ہے کہ اس نے ظلم کیا، کہ آپ معاف کریں. حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس میں کچھ سادہ مسلمان بھی استعمال ہو گئے. بعض لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں اور منہ کے بھی کمزور ہوتے ہیں، ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ بھی جھوٹی اور غلطی کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کے آگے بڑھاتے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی بھی غیر محتاط آدمی کوئی بات لے کے آئے اور اس پر شر ہو سکتا ہو، تحقیق کر لیا. اور حدیث میں ہے وہ شخص جو صلح کے لیے جھوٹ بولے وہ اس سچے سے بہتر ہے جو خون خرابہ کرائے. دروغ مصلحت آمیز بہ، از راستی شرنگیز. تو بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں اور پھر منہ کے بھی کمزور ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں. ہو تو حضرت مستح بن اساسہ اور حسان بن ثابت شاعر رسول، یہ بھی باتوں میں آ گئے، اور ادھر بات ادھر بات، اور یہ وہ. جب اللہ تعالی نے سورۃ نور نازل کی اور ان لوگوں کو سخت وعید سنائی جنہوں نے بی بی صاحبہ عزت اور ناموس نبوت امت مسلمہ کا بحکم قرآن ماں، عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بے احتیاطی کی بات کہی تھی، تو حسان کمزور تھے اور مستح ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، اور دونوں کو خرچ ابوبکر صدیق دیتے. تو ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی کے بارے میں ایسی بد زبانی کی ہے، آج کے بعد ان کو کوئی چیز نہیں دوں گا. قرآن شریف نے کیا زبردست بات کہی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, قسمیں نہ کھائیں بزرگ لوگ اور توفیق والے, اَنْ يُوتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ رشتہ داروں کو, مسکینوں کو یا مہاجروں کو کچھ دیں گے نہیں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرے اور سب کچھ بحال کرے. یہ سفارش دیکھو ذرا, أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, آیا تم پسند نہیں کرتے کہ معاف کرنے سے اللہ تمہیں معاف فرمائے, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, سختی کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو بھی اجازت نہیں ملی. بندے حلق بگوش ارن نوازی بروت, بہت پیارا تابے دار بھی آپ کے سختی سے خفا ہو جائے. بندے حلقہ بگوش ارن نوازی بروت, لطف کن لطف کے بے گانا شبد حلقہ بگوش, ایسی نرمی در نرمی کرو کہ پرایا بھی اپنا بنے, دشمن دوست بنے, مخالف موافق بنے, بدخواہ خیر خواہ بنے. یہ کمال ہے اچھے اخلاق کا. ابو بکر صدیق نے مستح اور حسان کے ساتھ سختی کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ انہیں معاف کرے تو آپ کی بھی مغفرت کر دوں گا. گویا لوگوں کے ساتھ سختی کرنا دو طرح ہے, ایک انتظامی سختی جیسے باپ اولاد کی تربیت میں کرے, استاد شاگرد کے لیے کرے, ایک منتظم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرے, اس کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا کلوہم وکسوہم, بال بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, ولا ترفع عنہم اصواتک کا ادب, لیکن ادب سے کالنے والی لکڑی دور نہ رکھنا. یہ صرف انتظامی تدبیر ہے, لیکن ان کے ساتھ دل خوش رکھنا, ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا, انہیں ایسی تکلیف نہ پہنچانا جس سے وہ بالکل ہی محروم ہو جائے. کعب ابن مالک سے باوجود عذر نہ ہونے کے تبوک میں سستی ہو گئی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا, وہ تین مسلمان تھے جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا, حتی اذا ضاقت علیہم الارض, زمین ان پر تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم انفسہم, اور وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے, وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اور وہ سمجھ گئے سوائے اللہ کے ہاں کے کہیں اور چھٹکارا نہیں. اللہ اکبر و کبیر. طویل قصہ ہے بخاری شریف میں, کعب ابن مالک خود بیان فرماتے کس طرح تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لڑائی بادشاہ روم کے ساتھ ہے اور وہ بہت مسلح ہے, ان کے بڑے فوج ہے, لشکر ہے, ہتھیار ہے, سب نکلو. اور مورخین کہتے ہیں یہ اسلام کی اور قرآن کے نزول کی تاریخ میں آخری جنگ. خدا نخواستہ اگر اس میں شکست ہو جاتی تو اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ جاتا. آپ کی عادت تھی کہ آپ جنگ یا جہاد کے مسئلے کو حکمت کے ساتھ رکھتے تھے، آہستہ آہستہ کھولتے تھے، ورا بغیر چھپا چھپا کے. لیکن تبوک کا جو معاملہ تھا یہ بہت دور جانا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور کی فصلیں پک رہی تھی، مدینہ منورہ اور پوری فضا تپ رہی تھی، اور وہ آخری سرحد روم تک جانا تھا غسان کے مقابلے میں. تو آپ نے کھل کر اعلان کیا اور تمام صحابہ کو کہا تو سب جائے. گھر نیند نہیں ملتی ہے کیا؟ یہاں سونے کے لیے آ جاتے، پڑک پڑک آلہ کپڑے پگڑی اور نیند کا غلبہ ہے. بخاری شریف میں ہے کہ نیند کا غلبہ دو فرقوں پر ہے، نام النساء والصبیان، ایک عورت پر اور ایک بچے پر. تو جو بے وقت سوتے ہیں سمجھ لو کہ اس میں دو باتیں باقی ہیں، یا تو اس کو عورتوں کا دوپٹا چاہیے اور یا چھوٹے بچے والے دودھ کی بوتل چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ذرا دیر سے پڑھاتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے کہ دیر سے پڑھی جائے. حضرت عمر نے کہا حضرت آئے نماز پڑھا لے. نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، مردوں میں سے ایک کا نام بھی نہیں. پتہ چلا کہ مرد صرف اس ایک ٹٹو کے کنارے سے مرد نہیں ہوتا، وہ تو بلے کا بھی ہے، کتے کا بھی ہے، بکرے کا بھی ہے، بیل کا بھی ہے، بلکہ مرد ہمت سے مرد ہوتا ہے، مرد پروگرام سے مرد ہوتا ہے. مرد کو مرد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے بہت مستقبل کے خطرات ہیں اور ان کے لیے نظم ہے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. آئی کیا کہے، ایک بات میں دوسری بات آتی. مولوی صاحب سو گئے تو، اور ہر شخص جو سو رہا ہو آپ کہہ سو رہے وہ کہے گا نہیں، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کے حکم میں ہے. قرآن شریف میں ہے کہ 100 سال بعد ایک پیغمبر زندہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا وقت گزارا، کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا سمجھ لیں. حق تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئات عام، 100 سال ہو گئے، آدھا دن اور ایک دن. قیامت کے دن میں یہ نوامین و غافلین کہیں گے کہ بس ابھی آئے تھے اور ابھی اٹھا لیا. اصل میں اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے کہ نیند نے کتنا تباہ کر لیا اور نیند نے کتنے پیچھے دھکیل لیا، اور نیند کی وجہ سے امت کو کتنی پسپائی اٹھانی پڑی. نیند بہت کم کرنا پڑے گا، اس لیے فجر کے وقت مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگو، اے مسلمانوں، نیند چھوڑو، نماز کے لیے آؤ. ظہر کی اذان میں نہیں ہے، اثر مغرب، کیونکہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، جاگنے کا وقت. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ لوگ ایسی مثال دیتے ہیں کہ 4 تاجر تھے اور وہ گئے منڈی سے اپنے لیے 2 بھینسیں خریدی دودھ کے لیے. ایک نے بھی 2 بھینسیں پسند کی، دوسرے نے 30، اور چاروں نے. قدرتی طور پر 2 تاجر جاگ رہے تھے رات کو، جہاں انہوں نے قیام کیا راستے میں، اور 2 ذرا ہمارے بھائی کی طرح جلدی سوتے تھے اور سو گئے تھے. بہن سے بیا گئی تیار تھی بالکل، وہ جو سو رہے تھے ان کی بہنسوں نے بچی تھی کٹی، اور وہ جو جاگ رہے تھے ان کے بھینسوں نے کٹھے دیے، کٹا قیمتی نہیں ہوتا، کٹی بھینس بن دیے، انہوں نے جلدی اٹھا کے وہاں رکھا، وہ اٹھا کے ادھر رکھا. صبح جب اٹھے انہوں نے پوچھا بھینسیں بھی آ گئی؟ جی بھی آ گئی. ماشاء اللہ کیا دیا؟ کہا ہماری بھینسوں نے بچیاں دی کٹیا، تمہارے والوں نے کٹھے دیے. کہ یہ کیوں؟ کہ جو سوتے ہیں ان کی بھینس ہمیشہ کٹا دیتی ہے، وہ کٹی نہیں دے سکتی. وہی دو میخ نر کٹی راڑی. تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان، اور ان کے استاد امام ابراہیم نخعی، ان کی دعا نقل کی ہے ذہبید سیر الاعلام میں، اللہم اقلل نومتی واکثر عبادتی. خدایا میری نیند کم کر دے، عبادت بڑھا لے. کم سے کم سویا کر، اور نیند کم کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، بہت کم کھایا کرے. جب معدہ خالی ہو تو آدمی کو نیند نہیں آتی. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیر تک سوئے، صبح اٹھے تو آپ نے بیویوں پر ناراضگی کی، کہا یہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا، رات کو میں سویا صبح تک اٹھ نہ سکا. بیویوں نے کہا کہ بستر بالکل ایسا ہی پتلا سا تھا، اور چارپائی کے بان جو تھے وہ جسم میں نشان بنا رہے تھے. ہم نے بستر چار چھ دفعہ تہ کیا، وہ موٹا ہو گیا، نرم ہو گیا، مزیدار ہو گیا. آپ نے کہا واپس خبردار، پیغمبر ایسا سوتے ہیں کہ رات کو کروٹ لگائے صبح آنکھ کھلے. آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہوئی بہت زیادہ، میں تو اس طرح سوتا ہوں کہ ہر کروٹ بیدار ہو جاؤ اور میرا ایک معمول بھی چھوٹ نہ جائے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. تو قصہ یہ کر رہا تھا کہ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، تین بزرگ قابل ترین اعلی درجے کے مومن ہیں، اور ان کے اعلی درجے کا ایمان، عمدہ مقام اور مرتبہ یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. انہی آیات جن میں ان سے شکوہ کیا گیا کہ آپ لوگوں نے کیوں سستی کی ہو، غزہ میں شریک نہیں ہوئے، انہی میں ان کے ایمان کا اعلان پتہ چلا کہ کامل ایمان، بڑا مقام، اونچا مرتبہ، غفلت نہیں چاہتا، بیداری چاہتا ہے. غفلت اس کی اور زیادہ خطرناک ہوگی. یہ تینوں لوگ رہ گئے تھے، لمبا قصہ ہے. کعب بہت تکڑا تھے اور بہت مالدار تھے، کئی گھوڑے اونٹ تیار تھے. ابھی نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، ابھی روانہ ہوتا ہوں. آج کل میں وقت گزر گیا، جہاد ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور پیغمبر اسلام اور مسلمان خیر و عافیت سے واپس مدینہ منورہ آئے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم. بہانہ گیر آئے، رونا دونوں شروع کر دیا، اور حضرت نے ظاہری حال کو دیکھ کے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، جاؤ. یہ آ گئے کعب ابن مالک. کعب ابن مالک فرماتے بخاری شریف میں، مجھے قسم قسم کے خیالات آئے چال بنانے کی اور پیغمبر کو راضی کرنے کی، لیکن جب حضرت کا چہرہ جمال جمال آ رہا منور و معطر، چودھویں کے چاند سے زیادہ باصفا سامنے آیا. زل عن الکل الکذب، بخاری کے لفظ ہے، سب جھوٹ مجھ سے ختم ہو. اور میں نے کہا اس مقدس اور منزہ ہستی کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا حضرت اگر میں دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی دی ہے، باتوں کا سلیقہ دیا ہے، میں ایسی بات بنا لیتا جان چھڑا لیتا. لیکن آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کیا، کل آیت نازل ہو کے قیامت تک مجھے رسوا کر لی. میں سچ بولوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے غفلت و سستی ہوئی ہے اور سزا کا مستحق ہوں. جو سزا پیغمبر دیں گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا آپ اٹھے اور جائے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بارے میں کہے. وہ اٹھ کے چلے گئے. پتہ چلا کہ دو بزرگ صحابہ اور ہیں، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ الواقفی، ان کا بھی بالکل یہی حال ہے. تین ہو گئے. فرماتے ہیں وہ دونوں تو رو رو کے گھر میں بیٹھ گئے، اور میں ذرا صحت مند تھا، موٹا تازہ مزیدار تھا، میں مسجد میں آتا تھا، حضرت کو سلام کرتا تھا، لیکن حضرت کے ہونٹ مبارک جواب دینے کے لیے نہیں ہلتے تھے. وہی وہی بخاری میں کام ماتم کرتا ہے کہ بس وہ ایک لمحہ تھا جس سے مجھ پر آسمان ٹوٹتا تھا. اتنی بڑی غلطی آپ نے کی ہے کہ نبی جواب نہیں دے رہا. اور فرماتے ہیں میں قریب میں نماز کی نیت باندھ لیتا تھا، جب میں حضرت کو دیکھتا تو نہیں دیکھتے تھے، اور جب میں نماز میں متوجہ ہو جاتا تو حضرت میری طرف دیکھتے. حضرت اقدس مولانا اشرف علی کا ایک خلیفہ ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، بڑے پاک، بڑے نیک دل، بڑے کامل و اکمل، انہوں نے اس کو نظم کیا ہے. اور فرماتے ہیں یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. کعب کی طرف سے شعر کہا ہے. علماء حدیث نے بخاری کی شرحوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ناراض ہونا ایک حد تک تھا، اور اگر آپ بالکل ہی توجہ ہٹا لیتے تو کعب ابن مالک اور ان بزرگوں کا ایمان ختم ہو جاتا. آپ اس لیے نظر ڈالتے تھے اور جلوے بخشتے تھے کہ یہ رہے، سلامت رہے، اور ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر کام کی شریعت میں حد ہے، نافرمانی کی بھی، ناراض ہونے کی بھی، دوستی، دوست سے گلے شکوے کی بھی، اور دوستی کے بھی حدود و آداب ہے. اسی میں رہے تو شیرینی بڑھے گی، اور احسان کا موقع ملے گا. نہ دوستی میں حدود چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ دشمنی میں حدود پامال کر سکتے ہیں، دونوں میں اعتدال پر رہو گے. لیلا و مجنون کے قصے کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ مجنون تابعی ہے. لوگ سمجھتے کیسے افسانے، افسانہ تھوڑی ہے. دسوں دفعہ میں نے سنایا ممبر سے، اور تمام کتابیں رجال کی بری پڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی نے کہا یار جی ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہے تباہ و برباد ہو گیا, وہ ڈانچا بن گیا بالکل ہڈیوں کا. حضرت عمر نے کہا بلاؤ, بلا لیا ہے بیٹھ, اس کا نام قیس ہے. حضرت عمر نے خیر خیریت پوچھی, پتہ چلا کہ سوائے لیلا کے اور کچھ یاد نہیں ہے. آئے آئے عشق مولا کم کے از لیلا بود, گوئے گشتن خوردن از اولا بود. مولا روم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, آنکھ باندھ کے کھڑا تھا, مجنون جو ہے یہ لیلا 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 کرتا ہوا اس کے سامنے گزرا. اس نے کہا پاگل میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے گزر رہا ہوں. کہا اچھا کدھر کا, یہاں کھڑا تھا, کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہ اب مولا کے لیے. کہا میں لیلا کی محبت میں ایسا پاگل ہوں کہ تجھ نظر نہیں آتا, تو مولا کی محبت اتنے بھی نہیں کرتا, میں گزر رہا ہوں تو گریبان سے پکڑ لیا. تو مولانا روم کہتے ہیں لیلا کی محبت سے مولا کی محبت کم ہو یہ زندگی نہیں, اللہ کی محبت تو سب سے زیادہ ہو. تو حضرت عمر نے لیلا کے والد کو بلایا اور اس کو کہا بھائی لڑکی ہے کسی کو تو دو گے, اے بچے کو دے دو, اس کی شادی ہو جائے گی زندگی بن جائے گی. اس نے کہا امیر المومنین جو حکم دے گے سر آنکھوں پر آپ کے حوالے. حضرت عمر نے کہا لیلا کو لے آؤ. لیلا کو لایا گیا, بیٹھ گئی. مجنون سے کہا یہی لیلا ہے؟ اس نے کہا یہ لیلا نہیں ہے. کہا پھر؟ وہ تو بہت خوبصورت ہے, اس سے بھی بہت اچھی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کوئی اور؟ کہا جی یہی ہے. حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا محبت میں حد سے بڑھ گیا, یہاں تک کہ اب پہچانتا نہیں. ایک شغف ہے محبت کا, ایک درجہ ہے جب محبوب نہ ہو تو تڑپے, اور ایک شغف ہے بغیر نقطے کے ہو تب بھی تڑپے. یہ پھر دیوانگی کی حد تک بات پہنچتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلا مجنو میں ایسے افسانہ افسانہ نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک صحابہ اور تابعین کے دور کا پکا قصہ ہے, لیکن محبت میں وہ حد سے آگے ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی پہچان ختم ہو گئی تھی. اور شیخ سعدی نے گلستان میں عشق اور معشوق کے مسائل لکھے اور قصے لکھے اور شعر لکھے, آخر میں کہتا ہے اگر لیلا و مجنون زندہ گشتے حدیث عشق زی دفتر نوشتے, اگر مجنون و لیلا آج ہوتے تو میرے گلستان کا باب پنجم عشق جوانی سے بہت کچھ حاصل کر لیتے. تو چونکہ مجنون کی محبت میں بھی اعتدال نہیں رہا, تو علماء دین کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس قسم کے معاشقوں کا کوئی اعتبار نہیں. خالد بن ولید نے ایک جگہ حملہ کیا اور ایک آدمی پکڑا گیا, تو خالد نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن کا آدمی ہے. اس نے کہا نہیں, یہاں میری محبوبہ رہتی ہے اور وہ صبح اس مکان سے اس مکان میں آئے گی, تو اس کے دیکھنے کے لیے میں رات بھر یہاں کھڑا تھا. عبداللہ ابن المبارک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس طرح ایک مکان کے نیچے پوری رات کھڑے ہوتے تھے. تو ایک دن ان کو کہا گیا ہاتف سے غیب سے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی کوئی رات کاٹی ہے؟ مجازی محبوبوں کے لیے ساری رات جاگتے ہو, یہ زندگی آپ کو اس لیے دی گئی تھی. اس کے بعد ابن المبارک اتنے بڑے ولی فقیہ محدث امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں 50ویں نمبر پر ہے اور امام بخاری کے استاذوں کے استاد ہیں. امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. حضرت امام اعظم سے ان کا مقام بہت نیچے. امام اعظم تو تابعی ہے رؤیتاً او روایتاً، یعنی صحابہ کے شاگرد رہے. تو آپ نے خالد سے پوچھا، پھر اس کا کیا کیا؟ حضرت صاحب نے فرمایا آسان یکون صادقا، ہو سکتا ہے سچا ہوتا، کیوں مار رہے تھے؟ چھوڑ دیتے اس کو، چل کل پھر وہیں کھڑے رہو اور اس کے دیدار کرو. وہ حافظ شیرازی نے کہا ہے کہ ایک شخص نے کہا اگر آ ترک شیرازی بدستارت دل مارا بخالے ہندوش بخشم سمرکند و بخارا را. کہ وہ میری محبوبہ جس کے خوبصورت خال و نشان ہے، اگر وہ مجھے مل گئی تو میں سمرکند اور بخارا دو شعر دے دوں گا. بخارا کا اور سمرکند کے بادشاہ نے کہا پکڑو اسے، گرفتار کیا اور دربار میں پیش کیا. کہا میں نے سمرکند اور بخارا آباد کرنے میں کتنی محنت کی ہے، میرے سارے سلطنت اور اس کی دولت خرچ ہو گئی، اور آپ اپنی محبوبہ کو ایسے پیار میں آرام سے دے رہے جیسے کوئی آئس کریم کسی کو کھلا رہا ہو. کیسا شاعر تھا دیکھو. اس نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا غلط گفتم خطا کردم ندانستم، غلطی ہو گئی، سمجھا نہیں، ایسے منہ سے نکلا. کہا پھر اگر آ ترک شیرازی بدستارت دل مارا، اگر وہی محبوب مجھے محبت اور پیار کے فضا میں ملی، برائے یک نظر دل بر ببخشم ہر دعا لمرا، اس کے دیدار کے ایک جھلک پر دونوں جہان قربان کر کے دے دوں گا. چل اپنا بخارا سمرکند رکھ، دونوں جہان تو تیرے نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا او سچے عاشق قربان جاؤں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تنبیہ اور ڈانٹنے سے تو آپ کا عشق اور اس کی آگ بھڑک اٹھی. پہلے سمرکند و بخارا، آپ کہتے دونوں جہان دے دوں گا، چلو وہ آپ کے نہیں. لا الہ الا اللہ، ہر چیز میں اعتدال درکار ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال کے لوگ بنائے. اور ایک شخص کا کافی دنوں بعد بیٹا ہو گیا تھا، اس نے اپنے خادم کو کہا اتنے اونٹ کاٹو. تو اس کو کہا گیا کہ بیٹے کی پیدائش پر تو سنت عقیقہ ہے اور اس کے دو بکرے، آپ انتظار کریں جب یہ جوان ہو جائے اور شادی ہو جائے، ولیمہ ہو، اس میں 100 اونٹ کاٹ. ہر کام اپنے وقت پر مناسب ہوتا ہے، ہر کام میں شریعت نے اعتدال رکھا ہے. اور شریعت کے زبردست خوبیوں میں سے ہے کہ کہیں بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اعتدال اور شرعی لحاظ سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے، اور شریعت کے لحاظ سے ہی مومن کا ایمان ترقی کرتا ہے، اس کے نیک اعمال بنتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں. اعمال کرنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. ہائے ہائے، اگر آدمی نے بہت بڑی نیکی کی اور آخر میں اس کو برباد کیا تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن ایک موقع پہ کہتا ہے، آیت سنو، وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان کر کے اسے جتلانا یا جس کے ساتھ احسان کیا اسے تکلیف دینا یہ نیکی ضائع کرنا ہے. جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے اسے کیا مانگتے ہو؟ یہ اچھا شکریہ ادا نہیں کیا ہے. اس نے تھینک یو اور مچ کے لیے اتنی محنت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کچھ اجر کی امید نہیں ہے؟ یہ آیت دیکھو، ولا تبدلوا صدقاتکم، اے مسلمانوں اپنی نیکیاں، خیر خیرات، احسانات، احسان جتلا کے باطل نہ کرنا، ولا یا تکلیف پہنچا کے لا الہ الا اللہ یا رب معاف فرما. اصل احسان کرنے والا تو اللہ ہے، اس لیے اس کی صفت ہے منان. ایک حدیث صرف سن لو، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین آدمی ہیں اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ایک اللہ ان کو قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا، دو اللہ ان سے محبت کی بات نہیں کرے گا، تین المنان احسان جتلانے والا. وہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ جانان دے بدکڑی اس بخم خدے بد ابد و سزا پڑ اور کبھی وہ برا کرے. آپ بہترین آدمی ہیں، آپ اپنی بہتری سے نہ ہٹیں، آپ اپنے شکرانے اور شکر کا منہ گندا نہ کرے. وہ تو اس سے کیا مانتے ہو؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی، آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک احسان ہو رہا ہے، تو آپ جتلا رہے ہیں. اور قرآن نے کہا یہ لوگ صرف جتلاتے نہیں پھر مارتے بھی ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ نیکی دی، ہم نے آپ کی نوکری لگوائی، ہم نے آپ کا یہ کیا، وہ کہہ کر کے اپنے شک کر کے منہ کو پاخانے سے بھر دیا، کہہ کے اپنا تاج سر سے اتارا اور اس پر کانٹے رکھوائے، کہہ کر کے جنت کے قریب ہو چکے تھے واپس جہنم میں غوطے کھاؤ گے. کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ چھوڑو، نیکی کر دریا میں ڈال. صوفیا تو کہتے ہیں خیر خیرات دے کے دعا بھی مت مانگو، کہ چل ہو گیا، چلو جی بہت شکریہ، بس 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 چلو، اس کو بھی آخرت کے لیے ریکارڈ کرے. یعنی کہ جی بہت اچھا شکریہ دیا تو اچھا اور لے لو، اور اس نے کہا جی بہت کم دیا تو کہا بھائی کہاں ہے لاٹھی. نہیں، اعتدال میں رہو، اعتدال سیکھو. اور یہ حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سنو اور اپنی زندگی میں اس کو قیمتی بناؤ، زندگی پوری کی پوری جنت الفردوس کا بدل بنے گی. پہلا شخص جس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا، اس کو پاک نہیں ہونے دے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، المنان احسان جتلانے والا. توبہ، خدا معاف فرما، یا رب کمی کوتاہی معاف فرما. اور دوسرا، والمنفق سلعته بالیمین الکذب، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا. او جی قسم خدا کی اتنا دے رہے تھے اور جھوٹ بول رہا ہے، بس میں اتنا مانگتا ہوں، تیری مرضی ہے، دے لے تو نہ لے. نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ قسم کھانے کی ضرورت، ہر دونوں میں آپ کا خامخواہ نقصان ہو رہا ہے. اور تیسرا آدمی امام بخاری کے طریق میں ہے کہ وہ آدمی جو پانی بند کرتا ہو، یہ ہمارا پانی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ آگے نہیں جائے گا. تو فرمایا پانی جب بچ جائے تو جانے دو، گلی کوچوں میں گھاس اگے وہ اللہ کی ثنا بھی کرے گی، بکریاں کھائے گی، تمہیں ثواب ملے گا. آئے ہے کیسے پیارے پیغمبر ہیں، وہ گلی کوچوں میں گھومنے والی بکریوں کا بھی آپ پیغمبر ہیں. کہ آپ نے کیوں پانی روک لیا؟ بہنے دے، ہماری زمین پر نیا بور ہوا ہے، وہ زبردست میٹھا شیرین پانی نکلا ہے. میری ہمت ہوتی اور صحت ہوتی تو ایک جمعہ وہاں پڑھا لیتا اور تم سب کو وہاں لے جاتا اور ایسا پلاؤ کھلاتا کہ دنیا یاد رکھتی. تو وہ مجھے آج وہاں کے ملازمین نے کہا پانی ضائع ہو رہا ہے، جلدی ٹینک بناؤ. میں نے کوئی ضائع نہیں ہو رہا ہے، بہنے دو، میں نے کہا 3 ہفتے تک یہ پانی فری فنڈ میں بہتا رہا ہے، ہر طرف گھاس جنگل اگ جائے، ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. آپ نے کہا لوگ پانی کیوں روکتے ہیں، پانی بہتا رہے، کسی کا نقصان نہ کرے اور جگہ جگہ گھاس اگے. راہرو بکریاں، بھیڑے، جانور، کتنی مخلوقات ہیں، آپ کو کیا پتا ہے اس کا. میں فجر کی نماز پڑھ کے وہاں جاتا ہوں تو ایک دو مکھیاں شہد کی میرے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں، یہاں یہاں کیا چوس رہی ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی بولی سمجھ میں آنے دی، اور میں نے گیٹ والے کو کہا کہ جتنے گملے یہاں سے گزرتے ہیں پھلوں والے پھولوں والے وہ سب یہاں رکھو. اگلے دن دیکھا 15-20 شکریہ ادا کرنے آ گئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں کا ذمہ دار ہیں، کوئی پودا ہی نہیں ہے، ہم رس کہاں سے کھینچے، یہاں یہاں بیٹھ کے اس کو چوس رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کو چوئنٹی نے کہا تھا کہ حضرت یہ کوئی کمال تھوڑا ہی کہ آپ ہماری بات جانتے ہیں، آپ تو نبی بہت کچھ جانتے ہیں، آفرین اس پر کہ ہم آپ کی بات جانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ تیسرا آدمی جو قیامت کے دن نظر رحمت سے محروم ہوگا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، پاک نہیں ہونے دے گا، وہ شخص جو پانی کی بندشیں کرواتے ہیں، جو جنگل جلاتے ہیں، جو بلا وجہ درخت کاٹتے ہیں، جن کی وجہ سے گھاس پھوس اگنا بند ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن شفاعت و مغفرت سے محروم ہوگا. مسلم اور ترمذی بلکہ بخاری. اور یہی روایت صحیح مسلم میں، کتاب البیوع میں، اور ترمذی شریف میں اس طرح ہے کہ وہ تیسرا آدمی مسبل الازار ہوگا، وہ مرد، مرد ہونے کے باوجود جس کے شلوار کے پانچے یا دھوتی اور پتلون اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو. بہت ناراضگی آپ نے ظاہر کی، بہت شدید ناراضگی. اس سے پتہ چلا کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے ہونا مکرو نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ جہنم کی سزا اس پر سنائی گئی. رحمت سے بات نہ کرنا اور پاک نہ کرنے دینا اور اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، یہ تو سزائے عظیم ہے، اور عظیم سزا تو حرام پر ہوتی ہے، مکروہ پر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی نیک بنائے، صالح بنائے، اور اس محتاج اور چند دن کی فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ختم ہونے والی زندگی کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا مہنامہ الاحسن شائع ہو چکا ہے اور اس میں قیمتی مضامین، اس عاجز کا یہ داریہ اور کئی سوالوں کے جوابات اور قیمتی کتابوں میں تبصر ہے. یعنی وہ بیکری نہیں ہے خالی، بلکہ وہ تبلیغ ہے، دعوت الی الحق ہے، توحید اور سنت کے گن گرج کا نمائندہ رسالہ ہے، اسے لیا کرو. آخر دعوانا الحمدللہ حمدن کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر و کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان سیدنا و مولانا محمدا احمد عبدہ و رسولہ، ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد احمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا بسم الله الرحمن الرحيم جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کرے اور بہت خیال رکھے نہ ان کے آگے بیٹھے اور نہ آگے چلے انتظار کرے جب وہ فارغ ہو جائے تب آگے بڑھے کیا یہ بات درست ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد صبح پیدا ہوتی تھی وہ شام کو بڑی ہو جائے جی ہاں اور صبح اور شام والے آپس میں بہن بھائی نہیں ہوتے تھے ان کے درمیان شادیاں ہو جاتی امام غزالی شافی تھے یا حنبلی شافی تھے کی کتاب احیاء عوام کے مطالعے کے لیے کیسے مناسب نہیں کسی عالم کی نگرانی میں ٹھیک ہے ورنہ صحیح نہیں دین میں بیریش سے نظروں کی حفاظت کرنے کا جو حکم آیا ہے اس کی کیا حکمت ہے مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ان میں گناہ میں جلدی شیطان مبتلا کر سکتا ہے ہمارے کسی ساتھی نے بدعت کا ساتھ کہا ہے سورہ ماتح کی نثر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں ہے خراب لکت اس کا جواب نہیں دیا جائے گا الو یار برکت زندگی آمین آپ کا فیض سارے عالم میں آمین میں نے ایک تصوف کی کتاب میں یہ بات پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالقوا عالم الغیب بالفعل نے یہ غلط کتاب ہے آپ نے جو کتابیں پڑھی وہ شیطان کی شیطانی نظریات ہے اس میں نبی ظاہراً باطناً کسی درجے میں بھی غیب دان نہیں عالم الغیب صرف رب العزت ہے میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کی زیارت کی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کا بائیں ہاتھ سینے مبارک پر اور دائیں ہاتھ سیدھا رکھا ہے مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کرو تو میرے کوئی کہتا ہے سجدہ شرک ہے، پھر میں نے سجدہ نہیں کیا، جب میں اٹھا تو میرا بھی بایاں ہاتھ پتنی اور دایاں ہاتھ تھا. پر اچھا خواب بھی کبھی کمزور نظریات سے خراب ہوتا ہے، اور اچھے خواب میں بھی شیطان گھس آتا ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے استغفار اکسیر ہے. جمعے کی دوسری ادا کے جواب کا کیا حکم ہے؟ نہیں دینا چاہیے، منع ہے. بعض علماء سنا ہے کہ اللہ مشامی نے قاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر وہ نماز جسے مکروہ تحریم میں ارتکاب ہو جائے. علامہ شامی نے نہیں، صاحب ہدایہ نے، کل صلاۃ ادیت مال کراہیہ تجب و عیادت ہوا. اور یہی قاعدہ بدائع الصنائع میں ہے، یہی قاعدہ تحفۃ الفقہا میں ہے، یہی قاعدہ فتاوی حامدیہ میں ہے. مکروہ تحریم کا ارتکاب نہ کیا کرو نا، نماز زیادہ کر لو پھر جب ہو گئی. لکھا ہے کہ غیر متزوجہ کے لیے مہندی لگانا جائز جائز ہے، مطلب ام المرأۃ غیر زوج و غیر المملوکہ فیر الحنفی و مالکی و شافعیہ اختضاب و فی کفیہ و قدمیہ لعدم الحاجہ. مطلب یہ ہے کہ اگر بچے تو بہت بہتر ہے، لیکن جواز ہے. اور پھر یہ کہ مہندی لگانا صرف حسن کے لیے نہیں ہے، کبھی ہاتھ پیر پک جاتے ہیں، علاج کے طور پر بھی ہوتا ہے. مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے استغفار. ولیمہ آن حضرت کی سنت کے مطابق دوسرے دن شادی کے تین دن تک ولیمہ سنت ہے، ثم تنقطع الولایۃ. الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی آپ کے لیے، علماء و طلباء و مدارس و مساجد مجاہدین اسلام کے لیے خوب دعائیں کی. مدینہ شریف کی زیارات میں گائیڈ نے بتایا یہ جبل عیر ہے، جو نبی سے حسد کرتا تو آپ نے اس کو دھکا دے کر مدینہ سے باہر نکالا. کیا یہ درست غلط کا ہے؟ جبکہ خود آپ سے محبت کرتا تھا. علاقہ جرف کا بتایا گیا کیا سے دجال نکلے گا، غلط، سب بکواس کیا اس نے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر شریف میں برکت ڈالے اور امت کو آپ کے علم سے فیضیاب بنائے، آمین. عمر اور حج میں اکثر کتابوں میں پاؤں میں ہوائی چپل باٹھا والے پہننے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں دیکھنے میں اکثر لوگ ہر قسم کے جوتا، ہر قسم کا، یہ پیر کا جو بیچ کی ہڈی ہے اٹھی ہوئی، اس پر جوتا نہیں آنا چاہیے، باقی جائز. پرامن مصالحت کی خاطر کسی ایک فریق کے کہنے پر میں نے قرآن پاک اٹھایا، یا کچھ عرصے بعد وہ فریق جن کے کہنے پر میں نے قرآن اٹھایا وہ اپنی بات سے بدل گیا، حضرت میرے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا، میں انتہائی تکلیف میں، توبہ استغفار کرو، غلط قرآن اٹھایا تو کفارہ دے دو، دس مسکینوں کو دو وقت کھانا. نئے مکان پر نظر بد و رفاق کے لیے کوئی دعا ماشاء اللہ ہو، لا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. ایک لڑکے کے والد نے اس کی منگنی کروائی، لڑکا سفر میں تھا، اس کے والد نے لڑکے کی اجازت کے بغیر لڑکے کی طرف سے وکیل بن کر نکاح قبول کیا، جبکہ لڑکا بھی رضامند ہے، جائز. میرے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرمائے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میری بہنوں کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے، وہ جو نقش یہاں سے رشتہ ہے صالحہ کا ملتا ہے وہ حاصل کرو. کچھ عرصے پہلے آپ نے مغرب کی نماز سورہ انشقاق پڑھائی اور سجدہ نہیں کیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ رکوع میں نیت کی جائے. بچپن سے سنا ہے اور نماز کی مستند کتاب بھی عشاء کی نماز کی ترتیب میں پڑھا ہے دو نفل وتر کے بعد، وہ شیطانی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے، وہ پیغمبر کے خلاف کتاب ہے. پیغمبر نے کہا ہے رات کے وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، آپ نے بچپن سے لے کے پچپن تک جنتریاں دیکھی ہے، آپ نے ٹیسٹ پیپر دیکھے، ڈرامہ بازی کی کتابیں دیکھی، آپ نے دین کی کتاب تو دیکھی نہیں ہے، وہ دیکھیں گے تو دین آئے گا. اکثر آپ بیان کرتے ہیں کہ وتر آخری نماز ہے، اس کے بعد نفل نماز کا ثواب نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے، اب بھی کہتا ہوں کہتا رہوں گا، پکا مسئلہ ہے. ماشاءاللہ آپ نماز کے بعد فقہی مجلس میں سب سے پہلے لوگوں کو آگے بڑھنے سے منع فرما دے، نمازیوں کے آگے سے گزارنے کی وعید حدیث شریف کے بارے سناتے ہیں، مگر حرمین میں اس مسئلے کو رونتے ہوئے دیکھا گیا. اکثر اوقات نمازی کو رکوع سجدے میں جانے کے انتظار کرنا پڑتا ہے، کہ آگے سے گزرنے والوں کا تانتا آپ بھی غلط جگہ وہاں جائے کھڑے ہوتے مقام ابراہیم پہ مطاف میں، آپ بھی ذرا سوراخ دیکھ کے جایا کریں نا. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے سامنے گزرنا ضروری ہے، وہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا. حرمین شریفین میں گنجائش نکل سکتی ہے ہجوم اور رش کی وجہ سے. گزشتہ شب آپ نے آواز میں کہا کہ کھانا پکا کر فقراء مساکین احباب کھلائے، نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب پہنچ جائے، تو مردوں کو آرام ملتا ہے. مردوں کو ہمارے گھر میں یہ روایت ہے کہ کبھی جب ہم گھر والوں کی دعوت ہوتی ہے تو اسی نیت سے دعا کی جائے. کچھ لوگ اسے فاتحہ کا کھانا کہہ کر نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ تو اب اسی کا ملے گا. فقراء مساکین کو یہ غلط کہتے ہیں، اور ہر کھانے پر یہ نیت ہو سکتی ہے کہ اس کا ثواب ہمارے بڑوں کو ملے، اور وہ کوئی فاتحہ نہیں ہے. اور اگر فاتحہ کو ہوا تو کیا کوئی کفر ہے؟ یہ کون سی کتاب میں ہے کہ فاتحہ کا کھانا صرف مسکین کھائے گا؟ مالدار بھی کھا سکتا ہے، بادشاہ بھی کھا سکتا ہے. حقیقت کے جانور کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، دودھ یا جانور کاٹنے سے منع فرمایا ہے. اتق ذات الدر، رات کو وتر نہ پڑھ سکا تو کیا فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھنا ضروری؟ ہندو سیٹوں نے پیسے دیا ہے عمرے کے لیے، کیا ان پیسوں سے عمرہ؟ آپ کرو عمرہ، شاید اس وجہ سے اللہ ان کو ایمان نصیب کرے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت کاملہ، آمین. آپ کے صاحبزادے کو حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ کی مثل ذہانت عطا فرمائے، آمین. اور آپ کے علم سے اللہ پوری دنیا کو استفادہ حاصل کرنے کے، آمین. اللہم اللہ آپ کو ان بہترین دعاؤں پر جزائے خیر دے، اور ان دعاؤں کا پہلا جلوہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں نصیب کرے، جس اخلاص محبت اور عزت سے آپ نے یہ دعاؤں کی برسات کی ہے. اللہ آپ کو بھی اپنی رحمتوں میں، حفاظت میں، امن میں ہمیشہ ڈھانگ کے رکھے. کنز الدقائق باب صفت الصلاۃ میں نماز کے آداب کے تحت یہ عبارت لکھی ہے، والقیام ہی نقیل حی علی الفلاح. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تک بیٹھا رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو حی علی الفلاح کے بعد تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا. باقی حی علی الصلاح پر قیام کا مسئلہ کنز میں یا شرح الوقایہ میں ہے، ہدایہ وغیرہ میں نہیں ہے. اور ہدایہ سے نیچے جو کتابیں ہیں ان میں بعض کمزوریاں ہیں. والدہ کی سگی پھوپھی جو کہ عدن میں ہے، کیا میں ملاقات عدت میں ہے ملاقات کر سکتا ہوں؟ والدہ کی سگی پھوپھی یعنی میری نانی کی بہن، نانی کی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ملاقات کر سکتے ہیں. پرائز بانڈ کے انعام کی رقم کا صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. 7 سال کا بچہ چھوڑ کر ماں باپ حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں جب ان کی غیرت اور ہمت برداشت کرتی ہے. میری بہن جس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے شوہر شفیق الرحمان سعودی عرب میں قیام پذیر ہے، ان کو اقامت دوبارہ تجدید ہو کر نہیں مل رہا ہے، برائے مہربانی اللہ انہیں آسانیاں نصیب کرے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، تاکہ آپ ہم گناہگاروں کی رہنمائی فرماتے رہے. حضرت اس سال حج کا پروگرام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ آسان فرمائے. پوچھنا یہ کہ آپ کے ہاں بھی کوئی گروپ نہیں مارے ہیں، یہ تجارت جاری نہیں. دوسرا کوئی کتاب ارشاد فرمائے، مفتی محمد شفیع مرحوم کی احکام حج، یا ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹھ کی آپ حج اس طرح کیجئے اور آپ عمرہ اس طرح کیجئے، کتاب کا نام ہے. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، آپ بھی دعا فرمائیں. محمد عبدالواسی کی نوکری اللہ کے فضل سے بحال ہو گئی، مزید دعا فرمائیں. میں کیوں دعا کروں، پہلے وہ جو نوکری بحال ہوئی پہلی والی تنخواہ لے آؤ، اگر نہ جلدی چھوٹ جائے. میں کوئی تمہارا مزدور ہوں کہ تمہارے لیے خالی دعائیں کرتا رہوں؟ آپ کیا ذمہ داری پوری کریں گے؟ وہ جو پہلے دعائیں ہوئی اور نوکری بحال ہوئی، پہلے اس کا شکرانہ لاؤ. اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین. برائے کرم میری بیوی اور بچے حبیب احمد کے لیے صحت یابی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ مغفرت فرمائے، جو بیماران ہے رب العزت صحت و شفا دے، اور جن کی نوکری بحال ہوئی ہے وہ تنخواہ لانے کی ہمت کرے، اور اللہ تعالی دین پر خرچ کرنے کے مسلمانوں کو ہمت دے، غیرت دے، تہذیب دے، اور اس کا احساس ان کو نصیب فرمائے. اللہ دین سے عقیدت محبت عطا فرمائے. اللہ اغیار اور ان کے برے آثار سے بچائے. خداوند تعالی ہمارا شہر اور ملک مستقل امن، باقاعدہ سکون، ہر طرح کے قرار اور عزت سے مالا مال فرمائے. مسلمانوں کی بام خانہ جنگی، شکر رنجی، بدمزگی، الفت محبت میں تبدیل فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، اللہ سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالی سب کو اپنی خاص رضا کی دولت، اپنی خوشیوں کی عبادات اور مقبول دعاؤں کی برسات نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.